اگلی سورت ابراہیم ہے، انبیاء کرام کے ناموں میں سے ایک اور خوبصورت سورت، ایک خوبصورت نبی کے صورت میں جو واقعی اپنی شان میں ایک اعلیٰ انسان تھے، ان کا کردار اچھا تھا۔ پوری سورت روشنیاں پھیلاتی ہے، روشنیوں کا سفر ہے۔ ابتدائی آیات کی تلاوت سنیں گے، ٹوٹل 52 آیات ہے اس کے اندر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شدید۔
سورۃ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی طرح اندھیروں میں روشنی کا پیغام تھی۔ دیکھتے ہیں پہلی 6 آیات، 1-6، اس کا ٹاپک لکھیے گا، اندھیروں سے نور کا سفر، مقصد نزول کتاب۔ اگر ایک آیت میں کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے بتاؤ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے، یعنی آسان لفظوں میں بولوں کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا، تو اس کا جواب ہے ادھر، دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں۔ ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے۔ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ دیندار بیکورڈ ہوتے ہیں، پیسیمسٹ ہوتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے قرآن کی آیات انسان کو الومینیٹ بھی کرتی ہیں اور انلائٹن بھی کرتی ہیں، روشن خیال بناتی ہیں، آپٹامسٹک بناتی ہیں، زندگی کے اندھیروں میں خوش رہنا سکھاتی ہیں۔ اور اس صورت میں آپ بار بار شکر اور کفر کا فرق دیکھیں گے کہ شکر گزار بندہ اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ آپ کو مجھے شکر گزار بنا دے، اور فرمایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی بات ادھر ہو رہی ہے۔ کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پردلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کرے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو اپنی زبان میں سیکھنا چاہیے۔ ہم عرب میں ہوتے تو ہمیں لفظی ترجمہ نہیں سیکھنا تھا، اب سیکھیں گے۔ کتنے لوگوں کے دل میں خواہش ہے کہ اب ہم رمضان کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خواہش پوری کریں اور آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ کیوں بھیجا انہی کی زبان میں؟ تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے، اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ راست دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال۔ آپ بھی اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیا پتہ چلا؟ پہلی بات سیکھی کہ پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے، کیونکہ اصل ہادی اللہ کی ذات ہے۔ آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں نا، یہ بھی اللہ نے آپ کے اوپر رحم کیا، ورنہ کتنا بلا لیں کتنا کہہ لیں لوگ نہیں آتے. ان کو اللہ لاتا ہے جن کے اپنے دل میں تڑپ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن ان کی اپنی خواہش جب تک نہ ہو اللہ اس کام کو نہیں ہونے دیتا. پھر اس رکوع سے جو سیکھا ہے وہ صبر اور شکر سیکھا ہے. یاد رکھیے یہ دو بہت بڑی خوبیاں ہیں. ایمان کا خلاصہ ہے صبر اور شکر. آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا شکر ہے، اور صبر کو شکر پر مقدم کیجئے کیونکہ شکر سے ہی صبر پیدا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کفران نعمت اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ شکرے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا اور سخت وعید دیتا ہے ان کو. اللہ کے نبی نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا تو اس کی وجہ بھی نہ شکری کو گردانا. کیا سیکھا؟ صبر اور شکر. لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. خود ذرا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں دوسروں کو حق کے راستے سے روکتی تو نہیں، اور پچھلے لوگوں سے سبق حاصل کرنا ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے. بولیے انشاءاللہ. آگے ہے خوبصورت آیت، آیت 7 سے 12. ٹاپک لکھے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے. یہ یونیورسل لاء ہے اللہ کا. یاد رکھیے دنیا کی ہر نعمت شکر سے بڑھ جاتی ہے. شکر گزار پازیٹیو ہوتا ہے، اس کی زندگی میں دکھ سکھ جو بھی آ جائیں وہ بہرحال شکر گزار رہتا ہے. وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، صرف اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. آپ کسی کو کچھ دیں اور بڑے شوق سے لے لیں اور تھینک یو بھی بولے، اور جس مہذب دور میں آج ہم گزرتے ہیں ہم کہتے ہیں بیٹا تھینک یو بولو، شکریہ بولو آنٹی کو. دنیا میں کوئی پانی کا گلاس دے تو آپ اس کو شکریہ بولیں، جس نے اتنا کچھ دیا اس کو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. جتنا آپ کسی کی نعمت کو اچھا استعمال کریں، اس کی قدردانی کریں، وہ اتنا خوش ہوگا. تو شکر میں صرف زبان سے تھینک یو نہیں ہے، عمل سے ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو بہت ہی قیمتی کپڑا دیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ پہنے گا، استعمال کرے گا، خوش ہوگا، آپ کو اجر ملے گا. اگلے دن آپ جا کر دیکھیں تو وہ کپڑے سے فرش پہ پوچھا لگا رہا ہے، نہ شکری ہے یہ. اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، سکلز، وقت، مال، گھر، جو کچھ اس نے آپ کو مجھے دیا ہے اس کا بیسٹ یوز کرنا، یہ ہے شکر. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب بروئے زمین کے تمام انسان اللہ کی نہ شکری کریں تو بھی اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح، عاد اور ثمود کی، اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے. یہ نوٹ کیجئے، جن کو نہیں سمجھ آنا اس کو وقت کے نبی کے سامنے بھی نہیں بات سمجھ آنی. ان کے رسولوں نے کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے. انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے انسانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تم کو لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ یہ آپ بھی خود سے کہیے، کیا اللہ قابل بھروسہ نہیں ہے؟ ہے نا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. جبکہ اس نے ہمیں راہیں سجھائیں، واللہ ہی جو ایزائیں تم ہمیں دو گے ہم اس پر صبر کریں گے. توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں. توکل کیا ہوتا ہے سیکھ لیجئے. توکل پرندوں سے سیکھیے. صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے چونچ میں کھانا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے دنیا کے کام بڑھتے جا رہے ہیں، مشینیں، گیجٹ، اتنا ہمارا توکل کم ہو رہا ہے. اللہ پہ توکل کریں گے تو اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، حتیٰ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. آگے جو ہے آپ خود کو پتا ہے. آپ اللہ پہ اپنے معاملے ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے معاملات کی ٹیک کیئر کرے گا. تو اس رکوع سے سیکھا شکر، استغفار کرنا، مہلت سے فائدہ اٹھانا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے راستے کی دعوت دینا اور معجزات کی طلب نہ رکھنا. آگے ہے آیت 13 سے 21، ٹاپک لکھیے گا سراب جیسی نیکیاں. یہ کن کی ہیں؟ جن کے اندر شرک یا کفر کے کچھ بیج بھی ہوں اور نیکیاں بھی کرتے پھریں. اللہ آپ کو مجھے ایسے برے انجام سے بچا دے. وقال الذین کفروا، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے. دیکھیے دھمکیاں ملتی تھیں انبیاء کو، پھر بھی دین نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے سزا دینے کے وعدے سے خوف زدہ رہیں. اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے. ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا. ذرا سا اس وقت روزے کی حالت میں ان آیات کو برداشت کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ اجرنا من النار، اللہ میں آگ میں نہ ڈالنا. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا کولڈ ڈرنکس بنا کر پئیں گے افطاری کے وقت، لیکن جہنمیوں کا کیا حال ہوگا؟ پیپ والا پانی جسے وہ مشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا پھر بھی وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا. اور اسے ہر جگہ سے موت آتی بھی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں. اور پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے. جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی ان کی گمراہی ہے. تو کفر کی موجودگی میں بڑی سے بڑی نیکیاں قبول نہیں ہیں. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. ہوگا کیا اس دن؟ سب کے سب اللہ کے سامنے رو برو کھڑے ہوں گے. سوچئے، ہاؤ کین وی فیس دا رب؟ ہم اللہ کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابے دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. یہاں نوٹ کیجئے، جو لوگ جاہل لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں نا اور شرک تک کرنے لگتے ہیں، قیامت کے دن وہاں یہ حالات ہوں گے. تو علم لیجئے تاکہ شرک اور بدعت کا فرق پتہ چلے. اب تو ہم بے قرار رہیں یا صبر کریں، دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. قیامت کی رسوائی ہے، اللہ بچا کے رکھے. کیا سیکھا؟ برائی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. قیامت کے دن کوئی بڑا کسی کمزور کی مدد نہ کر سکے گا. اللہ برے لوگوں کو دنیا سے ختم کر کے اچھے لوگ لے آئے گا اگر ہم نے اچھا کام نہ کیا. سوال کیجئے خود سے، کیا میرے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے؟ ہے نہیں تو مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے خوف دے دیں. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. خشیت مانگیے، خوف مانگیے، بہت سخت وقت ہے جو آنے والا ہم سب پہ. پھر پوچھیے، اللہ سے ڈرنے والے برائی سے دور رہتے ہیں تو کیا میں ڈرتی ہوں؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. اور کیا میں اللہ کے راستوں کی طرف دعوت دیتی ہوں؟ آیت 22 سے 27، 22 سے 27، دو ٹاپک ہیں اس کے، بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، اس میں سے بھی کچھ ضرور سننا چاہیے آپ کو بعد میں. ایک ٹاپک ہے اسلام اے ٹو زی، روٹ ٹو فروٹ. اسلام میں کیا چیز پہلے آتی ہے اور کیا بعد میں، وہ آپ اس میں دیکھیں گے. اور اسی میں شیطان کی تقریر بھی ہے، کیسے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے. دیکھیے شیطان کا اس دن کا یہ جملہ اگر آج یاد رہا تو انشاءاللہ ہم اس کے دو پیچ میں نہیں آئیں گے. کیا؟ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تو تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا. ہاں تو میں نے تم کو پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں نہ تم میرے فریاد کو پہنچنے والے ہو. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس پہ تو ایک ہی کمنٹ دے دوں کہ وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تک کیا تھا. ساری زندگی ابلیس کے شوق میں گناہ کرتے رہے, وہاں کیا ہوا, پیچھے ہو جائے گا. تو لکھ لیجئے, ہر گناہ شیطان کا دعوت نامہ ہے. چاہو تو قبول کر لو, چاہو تو ریجیکٹ کر دو. یا تو شریعت ہے رحمان کی, یا ہے شیطان کی جو رجیم ہے. خود تو ڈوبے گا, ہم کو بھی لے ڈوبے گا. اس کے برعکس ایک پیارا سا گروہ جن کا یہاں ذکر کیا گیا آیت 23 اور اس سے آگے, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں, جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے, جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں, جب اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک بات کی مثال ایسے درخت کی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا, اسے کچھ ثبات یعنی طاقت یا مضبوطی حاصل نہیں ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں, ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. یہ ہے اسلام کا سرسبز شاداب درخت. یاد رکھیے کہ جس طرح ایک بیج زمین میں جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اوپر سے سورج کی روشنی, کھاد, پانی ملتا ہے, تو وہ بیج شروع میں آپ دیکھیے کیسے پریک سا بیج ہے. بندہ مومن کا دل بھی مٹی کی طرح ہوتا ہے, وہی الہی کا پانی ڈلتا ہے جیسے اس وقت آپ کے میرے دل پہ ڈل رہا ہے. اب اس میں سے اللہ کی محبت کا ایک پودا اگے گا. پودے کو باہر نکلنے کے لیے مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ایمان نیکیوں کے ماحول میں پھلتا پھولتا ہے. جب اللہ کی محبت آتی ہے, رسول کا مقام سمجھ آتا ہے, تو زندگی سنور جاتی ہے. یہ شروع میں جڑے بنی, یہ ہے عقیدہ, تعلق باللہ, تعلق بالرسول, ایمان بالآخرہ. 13 سال ان جڑوں کو مضبوط کیا گیا. پھر اس کے بعد آگے جا کر دیکھیے کہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھیلنے لگتی ہیں, اور اوپر سے یہ مضبوط تنا بنتا ہے. یہ ہے عبادات, نماز, روزہ, دعا, حج, زکوٰۃ, جہاد. جب اللہ کی محبت آتی ہے تو نماز مشکل نہیں لگتی, اور پھر باقی عبادات بھی آسان ہوتی ہیں. اس کے اوپر پھر شاخیں ہیں. یہ ہیں معاملات جو آپ اور میں آج کل کر رہے ہیں رشتے جوڑنے کی صورت میں, اور اس پہ پھر پھل لگتا ہے ایمان کا. یہ ہے مومن جو ایک سرسبز شاداب درخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. آپ خود اپنے طور پہ چاہیں تو سبیل الجنہ کے فولڈر میں جا کر ان آیتوں کی تفسیر سن لیجئے, تو بہت کچھ ملے گا. فی الحال ہم نے جو سیکھا, اللہ کے وعدے سچے ہیں, شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. کیا میں اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتی ہوں؟ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت اللہ کے حکم سے پھلتا پھولتا ہے, اور کلمہ خبیثہ کڑوا کمزور درخت ہے جو ناپائیدار ہے اور اذیت کا باعث ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ایمان پر استقامت دے. یہ جو تثبیت کی بات تھی نا, یہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں پہ بھی ہے, اور میدان حشر میں بھی ہے, اور زندگی میں نیکی کے کاموں کے دوران بھی استقامت کی ضرورت ہے. آگے ہے 28 سے 34, ٹاپک لکھ لیجئے, ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے, کہاں بہت ساریوں کو گننا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, فرمائے, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا, کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا, یعنی دوزخ, جس میں یہ سب جائیں گے, جو بدترین ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو, تمہارا واپس پلٹ کر جانا تو جہنم کی طرف ہے. اس کے برعکس میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں گے, اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ چھپا کر اور کچھ ظاہر کر کے خرچ کرتے رہیں, کریں گے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے بھی ان کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے پھل نکالے, اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دیں. اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں, اور رات دن کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. کتنا اہم ہے انسان, کیا کچھ بنا کے رکھا ہوا اللہ نے. اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ کیا سیکھا؟ شکر کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، کفران نعمت سے بچنا، نمازوں کو قائم کرنا، کھلے چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور کائنات کی چیزیں میرے لیے ہیں اس پہ اللہ کا شکر گزار بننا۔ 35 سے 41 ٹاپک لکھیے، دعاؤں سے بھرا ہوا رکوع ہے۔ اب اس وقت آپ نے بھی آمین کہنا ہے سب دعاؤں پہ۔ ٹاپک پہلے لکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کتنی مختلف تھیں ہماری دعاؤں سے۔ یہ تو شرمندگی ہوگی جب دعائیں پڑھ لیں گے، مانگ لیں گے۔ دیکھیے گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ دعائیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران مانگی تھیں۔ میرے آپ کے لیے عمل ہے، کوششیں بھی جاری رکھیں، جگہ بھی بنے، ادارے بھی بنے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں، اور اللہ ہماری ساری دعائیں ابراہیم جیسی ہو جائیں، بیکار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے غموں میں اللہ ہمیں نہ ڈال دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کیجئے جب انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آپ یہ ساری دعائیں اپنے اپنے شہروں کے لیے مانگیے، اس شہر کے لیے مانگنی ہے، چلیے مانگیے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بنا دے۔ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ اس شہر والوں کو شرک اور قبر پرستی سے بچا لے۔ میں نے سنا ہے بڑے رنگ رنگ کے مزار ہیں ادھر، اللہ تعالیٰ ان سب تک بھی اس توحید کے پیغام کو پہنچانے والا بنا دے ہمیں۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، بس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ آپ اور میں سوچیں کہ میرے آپ کے پاس دعا سے پہلے ایسی کوئی خوبصورت نیکی ہے جو اللہ کو پیش کر سکیں۔ سیلا دے رہے ہیں اپنی نیکی کا کہ اللہ تیرا گھر بسانے کے لیے اپنے بچے کو لا کر ادھر رکھ دیا جہاں پانی بھی نہیں ہے اور جہاں کھیتی بھی نہیں اگتی۔ ایسی اخلاص والی نیکیاں پیش کریں تو دین کے کام آسان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ایسی نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپائیں اور ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی دعاؤں کو بھی سن لے۔ جن کو اولاد کی دولت سے محروم رکھا ہے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرما، اور جن کو دیے ہیں ان کے بچوں کو ان بچوں جیسا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ، اس پہ تو زور سے آمین کہیں، اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن کے حساب قائم ہونے لگے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام۔ اللہ ہمیں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرنے والا بنا دے۔ اور اگلی دعا جو آپ میں سے اکثر کو آتی ہوگی، اس کو اپنی جان بنا لیجئے، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ ان سب کے لیے وظیفہ ہے جن کے بچے نماز نہیں پڑھتے اور جن کو اپنے ماں باپ کی فکر ہے، اور ایمان والوں کی۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی نیت کر کے یہ دعا مانگیے گا، اللہ ان کو بھی پانچ وقت کا مسجد کا نمازی بنا دے۔ اور 41 سے کیا سیکھا؟ کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں کہ وہ پتھر کی مورتیوں سے بچ جائیں، اور اللہ کے داعی دین یعنی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی بھی تعلیم اور تربیت سے غافل نہ رہیں۔ اولیت دیجیے ان کو تبلیغ اور دعوت میں، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی یہی اللہ نے کہا تھا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سورہ شورا 2:14۔ کیا پتہ چلا؟ اپنے علاقے اور شہر کے لیے امن کی دعائیں کرنی ہے، بولیے۔ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی ہے، ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، سب ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، اور میرا رب ضرور میری دعاؤں کو سنے گا اس کا یقین رکھنا ہے۔ چلیے سورت کے خاتمے کی طرف، 42 سے 52، ٹاپک ہے جہنم کی جھلکیاں، کیا کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں ہونے والا ہے، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، نہ انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے جا رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آنکھیں کب پھٹی رہتی ہیں؟ جب کوئی اچانک معاملہ پیش آ جائے۔ تیار تو تھے نہیں ذہنی طور پہ قیامت اور جہنم کے لیے، تو وہاں پریشان ہوں گے، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت ہی دے دے، ہم تیری بات مان لیں گے اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری کریں گے، کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، یہ ڈانٹ پڑے گی، اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا، ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دیں، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ اپنی جگہ ٹل جائیں، آپ ہرگز یہ خیال نہ کیجئے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا غالب اور بدلہ لینے والا ہے، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے سامنے ہوں گے۔ آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، دنیا میں کھلے پھرتے تھے نا، وہاں زنجیروں میں باندھے جائیں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس، کتنی پیاری آیت پہ سورت پوری ہو رہی ہے، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں۔ اولو الالباب کا ذکر کتنا ہے اس میں، ساتھ ہی اگلی آیت بھی ڈال لیجئے سورت ہجر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن ہے مبین۔ تو کیا دیکھا اس میں؟ آیت 48 میں دیکھا تھا قیامت کے دن کی جھلکی، صحیح مسلم کی روایت ہے 7056، قیامت والے دن لوگ سفید پوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، سب کی عزتیں برابر ہو چکی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا پل صراط پر۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس دن پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے لوگ۔ تو کیا سیکھا؟ قیامت کے مناظر سے قیامت کا یقین رکھنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، سب انسانوں کو خبردار کرنا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے اس کا یقین رکھنا ہے، میرے ہر عمل کا بدلہ ملے گا تیار رہنا ہے۔ سوال کیجئے کیا میں اپنی زندگی سے بہترین فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے۔ آگے سورت ہجر جو کل کے پارے میں آئے گی، 99 آیتیں، صرف ایک آیت اس پارے میں کیوں ہے؟ تاکہ ہم غور کریں کہ یہ کیا خوبصورت کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی واضح کتاب ہے، مبین ہے۔ آپ کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ بڑی مشکل کتاب ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں کھلی اور روشن قرآن کی، اللہ اس کی روشنیوں سے فائدہ اٹھا دے۔ سوال کیجئے خود سے جاتے ہوئے، کیا میں واضح اور روشن کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔